أعضائه مجمعين. گزشتہ ہفتے کسی مسائل میں وسطی چیزوں کے مسائل زیر بحث آئے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کسی بھی چیز پر ظلمن قابض ہو جائے, دوسرے انسان کی ملکیت میں شامل کسی چیز کو جبرن اور قہرن اس نے چھین اور اپنے تصرف اور استعمال میں لے آئے تو اسے غصب کہا جاتا ہے. اور اسی غصب میں یہ بھی آتا ہے کہ چیز دوسرے کی مگر وہ اس بات سے لا علم اور ناواقف ہے کہ یہ میری چیز ہے, اور اسی لا علمی اور ناواقفیت کی وجہ سے وہ چیز آپ اپنے استعمال میں لے آئیں, یعنی آپ نے اس سے ظلم کرتے ہوئے نہیں چھینی, جبرن اور قہرن نہیں چھینی, لیکن وہ چیز آپ کے پاس اس لیے آ گئی کہ دوسرا آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں میرا کوئی حق ہی نہیں, چنانچہ اس نے اس پر مطالبہ نہیں کیا اور نتیجے میں آپ نے اس چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ مسئلہ اکثر میراث میں پیش آتا ہے کہ اب مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو پتا ہی نہیں کہ کیا چیز ہمارا حق ہے اور کیا ہمارا حق نہیں ہے. جس طریقے سے خاندان کے بڑے بوڑھے بزرگ اس چیز کو استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں, اسی طریقے سے باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں کو چونکہ اپنا حق نہیں معلوم وہ اسی پر راضی ہیں, نتیجتاً یہ بھی غصب ہو جائے. مثلا باپ کے مرنے کے بعد اس کا لباس صرف بڑے بیٹے کا حق ہے, اس کے اندر دوسرے بیٹوں کو کوئی میراث نہیں ملے گی, لیکن اب مسئلہ نہیں معلوم چنانچہ سب کے سب اس لباس کو استعمال کر رہے ہیں یا خاندان کے بزرگوں کے مشورے سے اس لباس کو خیرات کر دیا گیا, صدقہ کر دیا گیا بغیر بڑے بیٹے سے پوچھے. اگر سبھی لا علم سے اس مسئلے سے تو بات دوسری ہو, لیکن اگر کسی کو یہ پتا کہ یہ صرف بڑے بیٹے کا حق اور اس نے پھر یہ سوچ کر کہ بڑا بیٹا تو اپنا حق نہیں مانگ رہا, چنانچہ اس کا مقصد یہ کہ وہ راضی ہوگا اس چیز کو خیرات کر دیا یا اپنے استعمال میں لے آیا, تو یہ بھی غصب کے اندر شامل ہے. یعنی کسی کی لا علمی اور ناواقفیت سے فائدہ اٹھا دیا جبکہ خود ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز کس کا ہے, لیکن کیونکہ اس کے مالک کو نہیں پتا کہ یہ میری چیز ہے, چنانچہ وہ خاموش, اس کے سامنے اس کی چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ اس لیے خاموش ہے کہ اسے اپنا حق نہیں معلوم. اب یہ شخص جس نے اس کی لا علمی کا فائدہ اٹھایا یہ بھی غاصب کہلائے گا, اور یہ جملہ کہنے کی وجہ یہی تھی کہ میراث میں اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے. مثلا باپ کے مرنے کے بعد اس نے جتنے زیورات اپنی بیوی کے لیے بنائے وہ اس کے وارثوں کے لیے آ جائیں گے, بیوی کے پاس نہیں رہیں گے. مثلاً اب یہ حق ہو گیا بیٹوں, اب اس میں حق ہو گیا بیٹیوں, لیکن کیونکہ بیٹے اور بیٹیوں کے تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ یہ ماں کے زیورات میں ہمارا حصہ ہے, چنانچہ نہ وہ کبھی مطالبہ کرتے ہیں, نہ کبھی وہ مانگتے ہیں, نہ کبھی وہ کچھ کہتے ہیں, تو اب ماں کے لیے وہ زیورات اس بنا پر جائز نہیں ہو گئے کہ بیٹوں نے اپنا حق نہیں مانگا, اگر مانگتا تو میں دے دیتی, اس لیے وہ جائز نہیں ہوگا. اگر اس کو مسئلہ معلوم ہے تو یہ چیز بھی اس کے لیے مسئلے قرار پائے گی. تو غصب یعنی کسی دوسرے کی چیز جبرن قہرن زبردستی اس کی ملکیت سے نکال کر اپنے استعمال میں لے آنا, اور یا پھر کسی دوسرے کی چیز جبرن اور قہرن نہیں لانا, اس کی آنکھوں کے سامنے استعمال کرنا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حق دوسرے کا ہے اور دوسرے کو نہیں پتا اس لیے وہ خاموش بیٹھا ہے, یہ بھی غصب کے اندر ہو سکتا ہے. غصب گناہان کبیرہ میں شامل ہے, عقلاً اور شرعاً دونوں طریقے سے یہ حرام ہے, اور جب کوئی چیز غصب کی جائے تو واجب یہ ہے کہ اسے فوراً واپس کیا جائے. اور اگر اس چیز میں کوئی نقصان آ چکا کوئی کمی آ گئی تو پھر جو نقصان ہے اس کو بھی پورا کیا جائے. 100 روپے کی چیز ہے اگر وہ چیز موجود ہے اسے واپس کر, اور اگر وہ چیز موجود ہے لیکن اب 100 سے گھٹ کر اس کی قیمت 75 روپے تو وہ چیز بھی پلٹا ہے اور پلس 25 روپے بھی اس کے مالک کو پلٹے. اور اگر وہ چیز ضائع ہو چکی ہے تو اسی جیسی دوسری چیز بازار میں ہے تو وہ دوسری چیز خرید کر مالک کو دے, اور اگر اس جیسی دوسری چیز نہیں ہے تو اس کی قیمت مالک کو دے. یہ گزشتہ ہفتے کے مسائل پہ کھلا. اب اس کے بعد آج کے کچھ مسائل جس پر یہ گفتگو آج ختم ہو جانا. بس کے اندر بعض حالتوں میں یہ بھی آ جاتا کہ اپنی چیز انسان خود مالک لیکن پھر بھی وہ غاصب کہلا ہے. اپنی چیز کو بھی انسان بعض حالتوں میں غصب کر سکتا ہے. اس کی دو باتیں مثالیں. ہمارا مکان ہم نے کرائے پر دیا, 1 سال کا معاہدہ ہوا, 11 مہینے کے بعد ہم نے زبردستی کرایداد سے خالی کر دی اور اس کے اندر خود رہے ہیں. تو اب یہ 12 مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ بھی غصب کہلائے. ہمارا اپنا مکان لیکن چونکہ یہ ہم دوسرے کے حوالے کر چکے ہیں مدت کے لیے تو اب چیز کا مالک بھی غاصب بن جائے اپنی چیز, لیکن پھر بھی وہ گناہگار کہلائے گا کیونکہ اس نے یہ چیز باقاعدہ معاہدے کے تحت دوسرے کے حوالے کی تھی. اب اس کو یہ حق نہیں کہ اس معاہدے کے ختم ہونے سے پہلے اپنی چیز واپس لے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی تیسرا اس کرایہ کی جگہ پر خود قبضہ کرے اور بعد میں مالک مکان اس تیسرے آدمیوں کو نکال دیں تو اب مالک مکان کے لیے واجب یہی ہوگا کہ یہ چیز کرایہ دار کو واپس کرے, اپنے استعمال میں نہیں رکھ سکتا ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے گروی کا مسئلہ. وہ رہن جو گروی ہوتی کہ کسی سے قرضہ لیا اور ضمانت کے طور پر اس کے پاس مکان, زیورات, گاڑی, کسی چیز کے کاغذات لکھے یا چیز رکھے کہ اگر میں نے پورا تاریخ تک اپنا قرضہ ادا نہیں کیا تو پھر یہ چیز بیچ کر آپ اپنا قرضہ وصول کر لیجیے. اب اس کے اندر اگر مالک وقت مقررہ سے پہلے اپنا قرضہ ادا کرنے سے پہلے وہ چیز چھین کر لیا, اپنے قبضے میں لیا, اپنے استعمال میں لیا تو خود مالک ہے لیکن وہ بھی غاصب کہلائے. اس لیے کہ جب تک کہ وہ قرضہ ادا نہیں کرتا جس نے قرضہ لیا اس وقت تک اس چیز کا مالک وہ دوسرا آدمی کہلائے گا اور خود مالک کو اپنی چیز کے استعمال کا حق نہیں ہے. اور اسی میں وہی مسئلہ ضمنی کہ اگر فرض کیجیے کوئی ظالم آدمی وہ اس آدمی سے یہ چھین کر لے جائے جس کے پاس گروی رکھی اور پھر وہ چیز بعد میں پلٹ کے واپس آئے تو مالک پھر بھی نہیں رکھ سکتا. اس کے لیے واجب ہے کہ فوراً اس آدمی کو پلٹا دے جس سے اس نے قرضہ وصول لیا. تو بعض حالتوں میں مالک بھی اپنی چیز کا غاصب بن سکتا ہے جس کی دو مثالیں ابھی آپ نے سنی. خیر اب گفتگو تو غصب کے مسائل پر چل رہی ہے. غصب کے اندر جب ایک چیز زبردستی چھین کر لے آئے تو اب پھر اس کا ازالہ, اس کی تلافی, اس کا جبران, اس گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو غصب بعض اوقات خیر کرتا ہے اور بعض اوقات مالک خود بھی اپنی چیز کا غاصب بن سکتا ہے. جب کسی سے کوئی چیز غصب کی جائے تو اس چیز کو مالک تک پلٹانا فوراً واجب ہے. اور اگر ایک سے زیادہ آدمیوں نے مل کر کسی چیز کو غصب کیا ہے تو ہر ایک اپنے حصے کے مطابق اس چیز کے پلٹانے کا ذمہ دار ہے. ایک چیز ہے اس کو 2 آدمیوں نے مل کے غصب کیا ہے تو ہر ایک کے اوپر واجب کہ آدھا آدھا اپنے کاندھوں پر اس کی ذمہ داری اٹھائے. یعنی اگر فرض کیجیے ان میں سے ایک کو خوف خدا محسوس ہو رہا ہے, وہ اپنے گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پوری کی پوری چیز مالک کو واپس. اس کی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ 2 آدمیوں نے مل کر کام کیا ہے اس لیے وہ جو ہے آدھی چیز پلٹائے گا, آدھے پیسے مالک کو دے گا اور باقی آدھے کے بارے میں اس پر کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی. یہ مسئلہ آسانی کے لیے شریعت نے بنایا ہے. فرض کیجیے 10 آدمیوں نے مل کر ایک کام کیا, غصب کیا, چیز کے اوپر قبضہ کیا, اس کے بعد ایک آدمی کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شریک تھا، میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، لیکن اب شریعت اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گی کہ نہیں تم اس پوری چیز مالک کو پلٹاؤ کیونکہ تم بھی شریک ہو، نہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کا دسواں حصہ پلٹا دے، وہ اپنے گناہ سے بچ جائے. یہ گناہگار کے لیے شریعتی سہولت کہ اگر ایک سے زیادہ آدمی کسی چیز کو شریک ہو، اگر کہ سب کا حصہ ہو برابر، تب بھی جب کوئی پلٹانے جائے تو اس کے لیے صرف اپنا جو اس کا ریشو بنتا ہے، جو اس کی اپنی نسبت بنتی ہے، اتنا حصہ پلٹا دینا کافی، اور مالک باقی چیزوں کے بارے میں اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا. اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا تو میری پوری چیز واپس کرو ورنہ مجھے آدھے پیسے نہیں چاہیے. یعنی مالک کسی گناہگار کی توبہ سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ وہ دیکھے کہ 10 آدمیوں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، 9 تو میرے ہاتھ نہیں آ رہے، یہ 10واں ہاتھ آ رہا اسی سے پوری چیز وصول کر. یہ کہنے کا اسے حق نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اپنا 10واں حصہ دے گا، اور بات مظلوم کے لیے یعنی جس کی چیز چھینی گئی اس کے لیے واجب ہے کہ اس سے 10واں حصہ دے لے اور 10ویں حصے سے زیادہ مطالبہ نہ کرے. یہ ہو گیا ایک مسئلہ سہولت. جب کوئی انسان کسی چیز کو غصب کر دے، جب کوئی انسان کسی چیز کو غصب کر لے، زبردستی اپنے قبضے میں لے، زبردستی چھین، تو اب وہ چیز تو پلٹانا ہی پلٹانا ہے، لیکن اگر بیچ میں اس چیز کا فائدہ بھی کچھ بن رہا ہے، یہ چیز بیچ میں کچھ فائدہ بھی دے رہی ہے، تو چیز کے ساتھ ساتھ وہ فائدہ بھی پلٹانا پڑے گا. مثلاً ایک مثال تو بہت عام مثال ہے کہ ہم ایک فرض کیجیے کہ بکری یا مرغی غصب کر کے لے لیں، اور جتنے عرصے میں مرغی ہمارے یہاں رہی اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا یا اس نے 10-12 انڈے دیے، تو اب ہم خالی مرغی واپس نہیں کریں گے مالک، بلکہ ساتھ ساتھ جو اس کے بچہ ہوا ہے بکری کے یہاں وہ بچہ بھی مالک کو دینا واجب ہے. بکری کا یا گائے غصب کی اس کا دودھ نکالے تو خالی گائے واپس نہیں کرے، جتنا دودھ نکلا ہے وہ بھی مالک کو پلٹانا واجب ہے. خالی مرغی واپس نہیں کرے، جتنے انڈے مرغی نے دیے ہیں وہ انڈے بھی مالک کو واپس کرنا واجب ہے. تو جب کوئی چیز غصب کر دی جائے تو غصب کرنے کے بعد اگر جتنے عرصے میں یہ چیز غصب ہے اتنے عرصے میں اس چیز سے کوئی فائدہ حاصل ہوا تو یہ فائدہ بھی مالک کو واپس پلٹانا پڑے گا، خالی چیز کے پلٹانے سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو ہو گیا کہ وہ فائدہ جو الگ نظر آ رہا ہے، مرغے کا بچہ الگ نظر آ رہا ہے، انڈے الگ نظر آ رہے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہے کہ فرض کیجیے مکان پر ہم نے قبضہ کر لیا، ایک سال بعد، دو سال بعد، پانچ سال بعد، یہ مسئلہ توجہ سے سنیں، یہ پیش آ سکتا ہے، کسی کے مکان پر ہم نے قبضہ کر لیا. یا میراث کے مسئلے کو لے کہ میراث میں بیٹوں کا حق بنتا تھا، مرنے والے کے بھائی جو تھا اس مکان میں رہنے لگا، تو اب اس مکان پر ہم نے قبضہ کیا ہے. بعد میں ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، پشیمانی ہوئی، خوف خدا ہوئی، یہ مکان ہم نے واپس کیا، لیکن ساتھ ساتھ جتنے عرصے ہم رہے اس کا کرایہ بھی ہمیں دینا پڑے. یا اگر ہم رہے نہیں، ہم نے اس مکان پر قبضہ کر لیا، بسپن کسی اور کا تھا، ہم نے اپنے نام کرا لیا یا کسی طریقے سے اس سے چھین، اور ہم کسی اور جگہ رہ رہے ہیں، اس مکان میں تالا لگا کر ہم نے رکھا ہوا، بعد میں خوف خدا کے تحت ہم نے اس مکان کو مالک کو پلٹایا، تو خالی مالک کو مکان پلٹانا واجب نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ جتنے عرصہ یہ ہمارے ہاتھ میں رہا، جتنے عرصے اس کا جتنا کرایہ بنتا ہے وہ کرایہ بھی ہم مالک کو پلٹائیں. یا فرض کیجیے کہ بس ہے، ویگن ہے، پک اپ ہے، کسی کی گاڑی پر ہم نے قبضہ کر لیا، اور 6 مہینے، سال، 10 مہینے ہمارے پاس رہے، اب جب ہم واپس پلٹائیں تو خالی اس گاڑی کا پلٹا دینا کافی نہیں، خالی اس گاڑی کا واپس کر دینا، اس گاڑی کا پلٹا دینا کافی نہیں، بلکہ جتنے عرصے ہمارے پاس رہے اتنے عرصے میں اس گاڑی کا جو کرایہ ہوگا، مثلاً 10 مہینے تک اس بس کا یا ویگن کا یا پک اپ کا یا منی بس کا جو کرایہ یا کار جو ہمارے استعمال میں رہے، تو کار بھی واپس کریں، کار میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کی قیمت بھی دیں، اور ساتھ ساتھ وہ پورا کرایہ بھی دیں کہ جو اتنے عرصے تک ہمارے پاس رہنے کی وجہ سے کرایہ بنتا ہے جتنی مدت. تو اگر کوئی چیز غصب کر لی جائے اس صورت میں خالی اس چیز کا پلٹا دینا کافی نہیں، بلکہ اس چیز سے جتنا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا اس مدت کے دوران، چاہے ہم نے فائدہ حاصل نہ کیا ہو، گاڑی کو لے جا کر بند رکھا ہے گیرج، پھر بھی جتنا فائدہ حاصل ہو سکتا اس فائدے کی قیمت کے مالک کو دینا پڑے گی، ورنہ اگر ہم خالی گاڑی پلٹا دیں تو ہمارا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اب جس چیز کو غصب کیا ہے، اگر وہ چیز دوسری چیزوں میں مل گئی، دوسری چیزوں میں شامل ہو گئی، یہ فقہی مسئلے سن لیں تو وہ بہت سے اعتراضات ختم ہو جائیں جو بعض عذاب کے واقعات پر لوگوں کو ہوتے ہیں کہ جی اتنی باریک بینی کے ساتھ کون زندگی گزار سکتا، اس پر اتنا عذاب ہماری عقل میں نہیں آتا۔ یہ فقہ کا مسئلہ کہ یہ واجبات میں شامل ہے کہ اگر کسی نے ایک چیز کو غصب کیا اور غصب کرنے کے بعد وہ چیز دوسری چیزوں میں شامل ہو گئی، تو واجب ہے کہ مالک کو پلٹاتے وقت اس کی چیز الگ کر کے نکال کر واپس کریں، چاہے کتنی ہی مشقت کیوں نہ ہو۔ اب اس کی ایک مثال دیں، آدھا سیر گندم ہم نے کسی کا چھینا اور ہمارے پاس ایک سیر دو سیر جو تھی وہ اس میں مل گئے، سب مل گئے آپس میں۔ چلیں ہم آپ کو اس سے آسان مثال دیں، پتا نہیں آپ کے گھرانوں میں یہ رواج ہے یا نہیں کھچڑی پکانے کا، دال اور چاول کو ملا کر آدھا پیر ہم کسی کی دال چھین کے رہے اور آدھا پلیٹ چاول ہم نے اس کو ملا دیا، ملانے کے بعد خوف خدا پیدا ہوا کہ یہ کیا کیا۔ تو اب واجب ہے کہ اس کھچڑی میں سے الگ الگ کر کے دال کے دانے نکالے اور اس کے مالک کو پلٹا، یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن کتنا محنت کا کام، کتنا مشقت کا کام کہ ایک سیر کی آپ دال چاول ملے ہوئے کھچڑی رکھی ہے اور اس میں سے آپ ایک ایک دانا اٹھا رہے ہیں۔ عام صحت پسند انسان تو کہے گا کہ اسلام اتنا سخت مدد نہیں، لیکن ہے اسلام ان معاملوں میں اتنا حصہ کہ وہ کہتا ہے کہ بیٹھو اور بیٹھ کر ایک ایک چاول سے دال کا دانا الگ کرو، اور الگ کرنے کے بعد وہ مالک کو پلٹا۔ اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ اس جھنجٹ میں کون پڑ، اتنے ہی کی دال بازار سے خرید کر اس کو دے، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنے پیسے فی الحال نہیں تو یہ واجب ہے کہ اس وقت دال اور چاول کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس کے مالک تک اس دال کو واپس پہنچے، یہ واجبات کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اگر عذاب آئے تو کسی کو کہنے کا حق نہیں کہ واہ اتنی سختی اسلام میں کیسے۔ تو یہ ہو گیا تیسرا مسئلہ، اگر غصب کی بھی چیز عام دوسری چیز میں مل جائے تو واپس کرتے وقت واجب ہے کہ کتنی ہی زحمت، کتنی ہی محنت، کتنی ہی مشقت، کتنی ہی تکلیف، لیکن جس کی چیز غصب کی ہے اس کی چیز کو نکال کر علیحدہ کر کے اس کے حوالے کریں۔ اب غصب کا وہ مسئلہ جو گزشتہ تقریر میں نامکمل رہ گیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز ہم کسی سے چھین کے لائے۔ ابھی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو چیز چھین کے لائے وہ اسی حالت میں تھی دوسری چیز سے مل گئی، اور اب یہ مسئلہ ہے کہ جو چیز آپ چھین کر لائے آپ کے پاس آنے کے بعد اس کی حالت میں تبدیلی واقع ہو۔ اب تبدیلی کی دو قسمیں، یا وہ چیز جس حالت میں تھی اس سے خراب ہو گئی، جیسا ہم نے مثال دی کہ گاڑی ہے آپ لے کر آئے 6 مہینے استعمال کی، یقینی طور پر گاڑی کی کنڈیشن میں تھوڑا فرق آ گیا، اور یا پھر آپ لے کے آئے تو آپ کے پاس آ کر وہ چیز اچھی ہو گئی، آپ پھٹی ہوئی کتاب لائے تھے آپ نے اس کی جلد بندی کر کے اس کتاب کو زیادہ بہتر بنا دیا، آپ سونے کا ٹکڑا لائے تھے آپ نے اس سے ہار یا گندا بنا کر اس کی شکل کو زیادہ خوبصورت کر دیا۔ تو انسان جو چیز لے کے آئے کسی سے چھین کر ظلمن جبرن قہرن، وہ چیز آنے کے بعد اگر اسی حالت میں ہے تو پلٹاتے وقت وہی چیز واپس کرے، لیکن اگر آپ کے پاس آنے کے بعد اس کی حالت میں تبدیلی واقع ہوتی تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے پاس تھی اور آپ کے پاس آنے کے بعد اس چیز کے اندر خرابی واقع ہوتی، وہ چیز خراب ہو گئی، ایک کتاب تھی کثرت استعمال سے آپ کے پاس آ کر پھٹ گئے، اس کے صفحے علیحدہ ہو گئے، اب اس کتاب کو ضرورت ہے کہ دوبارہ اس کی جلد بنائی جائے، ایک مکان آپ نے غصب کیا 4-5 سال رہے اس مکان کی حالت بگڑ گئی، دیواروں کا رنگ اڑ گیا، بجلی کی تنصیبات کو نقصان پہنچ گیا، ڈرینیج کا اور پانی کا سسٹم جو ہے وہ بگڑ کر رہ گیا 5 سال کے استعمال کی وجہ، تو اب واپس کرتے وقت آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں واپس کر دیں، اس کو صحیح بھی نہ کریں، اتنا بھی آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کو صحیح کریں، بلکہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں واپس کریں، اور جتنا نقصان پہنچ گیا یعنی اب اس کو صحیح کرنے کے اندر جتنا پیسہ لگے گا وہ پیسہ جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ مالک کو دیں گے۔ یہ کتاب پھٹ گئی، اب پھٹنے کے بعد جب آپ مالک کو یہ کتاب واپس کریں گے تو اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں واپس کر رہا ہوں چلو جلد وغیرہ بنا کر اچھا کر کے واپس کروں، یہ جائز نہیں۔ جس حالت میں ہے اسی حالت میں واپس کر دیں، البتہ جب آپ چھین کر آئے تھے اس وقت جو حالت، اس حالت تک پہنچانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی مالک کو دے۔ مثلاً مثال دے کہ یہ مکان اس حالت میں ہے، ہم نے چھین، پانچ سال کے بعد اس کو نقصان پہنچ چکا، رنگ وغیرہ کرانا ہے، بلب لگانا ہے، دوبارہ الیکٹرک کی فٹنگ کرانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو اب آپ یہ سب کچھ کر کے مالک کو نہیں دیں بلکہ ٹوٹا پھوٹا جس حالت میں ہے اسی حالت میں مالک کو دیں، اور ساتھ ساتھ اتنے پیسے دیں کہ جس کی وجہ سے مالک اس کی مرمت کرا کر اس کو پرانی حالت میں لے آئے۔ البتہ اگر مالک راضی ہو جائے تو آپ اس کو بنا کر دے سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ صرف اسی حالت میں اس چیز کو واپس کریں اور ساتھ ساتھ اتنے پیسے دیں جتنے پیسوں سے مالک اس چیز کو بنا کر دوبارہ پچھلی حالت میں لے آئے۔ اور نہ اس میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں تمہیں پیسے تو نہیں دیتا، میں تم کو چیز ویسے ہی بنا کر دیتا ہوں، یہ بھی آپ کو اختیار ہے، اور نہ مالک کو یہ اختیار ہے کہ آپ سے ڈیمانڈ کرے کہ نہیں مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، یا تو پہلے جیسی بنا کر دو ورنہ اپنے پاس رکھ۔ مالک کے لیے کہنا حرام، اور آپ کے لیے بھی کہنا حرام ہے کہ نہیں میں پیسے نہیں دوں گا پہلے جیسا بنا کر دوں گا، بلکہ آپ کے لیے واجب ہے کہ جیسی ٹوٹی پھوٹی حالت میں اسی حالت میں مالک کو دے اور اتنا پیسہ دے جس سے وہ اپنی چیز کو صحیح کر سکے۔ جتنا بھی سب آپ کو اس کو سادہ کرنا ہے، نہیں وہ نہیں بلکہ آپ دیں گے کہ جتنا اس کے اوپر خرچہ آ سکتا ہے، آپ اگر مالک سے نہیں پوچھیں گے کتنا خرچہ ہے، آپ خود تحقیق کریں گے، اور آپ تحقیق کر کے جتنا آپ کو یقین ہو جائے کہ اتنے میں یہ چیز مکمل ہو جائے گی اتنے پیسے آپ مالک کو دے دیں، اگر وہ نہیں لیتا تو اب وہ گناہ گار ہے اور یہ پیسے آپ کی شرح کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیے جائیں گے۔ یہ تو مسئلہ ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، لیکن آج ہم نے صرف وضاحت کے لیے دوبارہ دہرا دیا۔ یہ مسئلہ ہے کہ ایک اچھی چیز آپ لے گئے اور اسے خراب کر کے گئے، اب الٹا مسئلہ کہ ایک خراب چیز آپ لے کے گئے اور اسے اچھا کر کے لائیں۔ جب مکان آپ نے لیا تھا، یہ قبضہ کیا تھا اس مکان کے اوپر، اس پر رنگ نہیں تھا، پلاسٹر نہیں تھا، کچھ بجلی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، یہ سب خرچہ کر کے آپ نے اس میں لگایا، یہ سب آپ نے اس کے اندر بڑھایا، پھٹی پرانی کتاب تھی، صفحے الگ الگ ہو رہے تھے، آپ گئے تھے، آپ نے اس کی جلد سنوائی تھی، صفحے ایک ساتھ جوڑے تھے اور اچھا کر کے اسے لائے، تو اب اس وقت آپ اس کو واپس کریں گے مالک، تو اب یہاں پر مالک کی مرضی۔ اگر مالک آپ سے کہے کہ جس حالت میں یہ چیز ہے اسی حالت میں مجھے دے، آپ نے اس کو اچھا کر دیا، رنگ روغن کر دیا اس کے اندر، یا کتاب کی جلد چلا دی، مالک کہے کہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں مجھے دو، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اسی حالت میں مالک کو دیں، یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ جیسے آپ کتاب کی جلد پھاڑ لیں اور کہیں کہ جیسا تھا ویسا میں واپس کر رہا ہوں۔ اب اگر ایک خراب چیز کو آپ اچھا کر دیں تو اب یہاں مالک کی مرضی چلے، اگر وہ کہے کہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں مجھے دو، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اسی حالت میں مالک کو دیں گے، اور اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ میں نے رنگ روغن کرایا اس کے پیسے تو دے دو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اسی حالت میں اسے واپس کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے غصے میں یا کسی اور وجہ کے تحت آپ نے کہا کہ نہیں میں تو یہ کتاب اسی حالت میں دوں گا جس حالت میں لی، آپ نے اپنی جلد پھاڑی اور مالک کو واپس، تو اب آپ کے لیے واجب کہ اگر مالک مطالبہ کرے تو وہ چیز دوبارہ لا کر دیں جو آپ نے اس کتاب سے نکال دی، چاہے اب آپ کو اپنی جیب سے یہ خرچہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ تمہاری پھٹی ہوئی کتاب میں واپس کر رہا ہوں، مالک کہے کہ نہیں جس دن تم نے واپسی کی بات کی تھی اس دن اس پر جلد تھی، اب جلد کہاں گئی، مجھے جلد دوبارہ چڑھا سکو، تو واجب ہے کہ آپ اس چیز کو اسی حالت میں واپس کریں گے جس حالت میں آپ نے جس دن واپسی کی نیت کی تھی یہ کتاب جس حالت میں اترے۔ اور اگر مالک کہے کہ نہیں کہ تم نے اچھی کتاب بنائی، مکان میں رنگ کر دیا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو تم پرانی حالت میں واپس کرو جس حالت میں تم نے مجھ سے لی، جس حالت میں تم نے مجھ سے چھینی، تو اب آپ کے لیے واجب ہے کہ اس چیز کو پرانی حالت میں واپس کریں، اس چیز کو پرانی حالت میں پلٹائیں، اور اگر پرانی حالت میں پلٹانے کی وجہ سے اس چیز کی قیمت میں کچھ کمی آ گئی تو وہ پیسہ بھی اپنی جیب سے، جس کی مثال چوکی میں یہ کہ آپ کسی سے سونا چھین کر لیں، سونے کا آپ نے بنا لیا ہاتھ، اب اگر مالک کہتا ہے کہ اسی حالت میں مجھے دو تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اسی ہار کو اس کے حوالے کریں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے مجھے سونا دیا تو میں تم کو سونا واپس کروں، نہیں، وہ کہے کہ ہار دو تو یہی ہار آپ کو دینا، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس پر جتنا میں نے خرچہ کیا ہے کم از کم وہ خرچہ تو مجھے دے، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، اور اگر آپ نے جھنجھلاہٹ میں غصے میں مالک کے رویے کو دیکھ کر کہا کہ نہیں میں تو تمہیں سونا واپس کروں اور ہار کو دوبارہ سونے کی شکل میں تبدیل، تو اب مالک آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ نہیں تم نے ہار سے سونا کیوں بنایا، اس کے پیسے مجھ کو حوالے کرو تاکہ میں اسے دوبارہ ہار میں تبدیل کروں، یہ پیسے بھی دینا اس کے لیے واجب ہے، اگر کہ ہار آپ نے بنایا تھا مالک نے خالص سونا، آپ مالک سے خالص سونا چھین کر لے گئے، لیکن جب آپ نے مالک سے واپسی کی بات کی اس وقت کیونکہ یہ ہار اور اب آپ نے تبدیلی کر دی تو واپس کرتے وقت یہ پیسے ادا کرنا پڑا، اور اگر فرض کیجئے اس سے بھی زیادہ سخت مسئلہ آ جائے کہ آپ نے سونے کا ہار بنا دیا، مالک سے کہا یہ ہار دے دو، مالک نے کہا مجھے ہار نہیں دینا مجھے وہی سونا چاہیے، تو واجب ہے کہ اس ہار کو آپ دوبارہ سونے کی شکل میں تبدیل کریں، اور اگر اب تبدیلی کی وجہ سے جب مالک سے آپ نے سونا چھینا اس وقت کی اور اب کی قیمت میں کچھ کمی ہو گئی ہے تو وہ کمی بھی آپ اپنی جیب سے ادا کریں، مثلاً جب آپ نے سونا چھینا تھا تو وہ 500 کا، اس سے اس نے ہار بنایا، آپ نے کہا کہ مجھے ہار نہیں چاہیے مجھے سونا چاہیے، چنانچہ اس نے ہار کو پھر سونے میں تبدیل کیا، تو اتنی تبدیلیوں کے نتیجے میں اب اس کی قیمت ہو گئی 400، تو سونا بھی آپ دیں گے اور ساتھ ساتھ وہ 100 روپے بھی آپ کو ادا کرنا جو پہلے والی قیمت میں اور اب کی قیمت میں فرق واقع ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد دو مسئلے ہیں کھیتی باڑی، یہ مسئلے عام طور پر پیش نہیں آتے ہیں اس لیے ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن اس مسئلے سے آج کا مسئلہ ایک نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مکان بنا لیا تو مالک یہ مکان زمین کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مکان بھی مجھے دے دو، یہ تو ایک نئی چیز آپ نے زمین کے اوپر بڑھا دی، کسی کی زمین پہ آپ نے قبضہ کیا یا ہم نے قبضہ کیا اور اس کے بعد اس میں کھیت لگایا، درخت لگایا، باغ لگایا یا مکان لگایا، مکان بنایا، اور اب ہم گناہگار اپنے گناہ کو یاد کر کے واپس کرنا چاہ رہا ہے مالک کو زمین، تو اب مالک زمین کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ مجھے زمین دے، اور اگر وہ کہے کہ مجھے زمین خالی حالت میں چاہیے تو واجب ہے کہ اپنی بلڈنگ کو آپ توڑ دیں، اپنی کھیتی کو، باغ کو، پودوں کو، درختوں کو اکھاڑ دیں، اور اکھاڑنے کی وجہ سے زمین میں جو خرابیاں آئی ہیں انہیں صحیح کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تو مثلا آپ نے مکان گرایا تو زمین کی بنیادیں ہیں، مٹی وغیرہ پڑی ہے، زمین میں گڑھے ہو چکے ہیں، ان سب کو پورا کر کے صحیح حالت میں پلٹانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تو اگر کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اس زمین پر کوئی چیز کھڑی کر دی، بلڈنگ کھڑی کر دی، باغ لگا دیا، کھیت لگا دیا، تو اگر مالک اور آپ نے پھر کچھ عرصے کے بعد مالک سے کہا میں گناہگار ہوں، شرمندہ ہوں، خوف خدا سے کانپ رہا ہوں، اپنی زمین واپس لے، اب اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں زمین لیتا ہوں، چلو تم نے باغ لگایا ہے رہنے دو، بلڈنگ بنائی ہے چلو رہنے دو بلڈنگ، کوئی حرج نہیں، اسی حالت میں مجھ کو منظور ہے، تم نے کھیت لگایا ہے چلو منظور، تو اب آپ کا معاملہ ختم ہو گیا، بات صحیح ہو، لیکن اس صورت میں بلڈنگ بنانے سے لے کر مالک کے راضی ہونے تک جتنا عرصہ ہے اتنے عرصے زمین کا کرایہ آپ کو دینا پڑے گا، جو آپ نے اس پر بلڈنگ کھڑی کر دی ہے اس زمین کا کرایہ مالک کو دینا ہے، یہ آپ نے اس میں درخت لگائے، کھیت لگائے، اور آپ مالک کے پاس آج گئے، 2 سال پہلے ختم کیا، آج آپ گئے، مالک نے کہا ٹھیک ہے اب کون باپ اجاڑے رہے تو مجھے اسی حالت میں کیا، تو اب تو معاملہ صاف ہو گیا، لیکن 2 سال سے لے کر آج تک اس زمین کا جو کرایہ جس پر یہ باغ لگا ہے، یہ کھیت لگے، یہ درخت لگے، یہ پیسے بھی آپ کو مالک کو دینا پڑیں گے، سوائے اس کے کہ مالک اس کو بھی معاف کر دے تو مسئلہ ہی نہیں، اور اگر مالک بھی کچھ ضدی ہو یا ٹھیک ہے اپنے حق کو استعمال کرے اور اڑ جائے کہ نہیں مجھے منظور نہیں، آپ اپنا باغ لے کے جائیں، آپ اپنے درخت نکال کے جائیں، آپ اپنی بلڈنگ لے کے جائیں، مجھے خالی زمین چاہیے، تو اب اس صورت میں اس چیز کو توڑنا، بلڈنگ کو توڑنا، مکان کو توڑنا یا اس باغ کو اکھاڑنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس کا خرچہ مالک سے نہیں لے سکتے. تیسری بات, اب جب آپ نے اپنی چیز کو توڑ دیا تو اب جو زمین جو خراب ہو گئی اس کو دوبارہ صحیح کرنا, مثلا بنیادوں کے گڑھے پڑ گئے اس گڑھے کو مٹی لا کے بھرنا, باپ کے باپ اور درخت نکالنے کی وجہ سے جو گڑھے بن گئے اس کو پر کرنا, یہ بھی آپ کی ذمہ داری. تیسری بات. اور چوتھی بات, اگر زمین کی قیمت میں کوئی فرق آ گیا ہے تو مثلا جب بلڈنگ نہیں تھی تو زمین بالکل صاف, اب آپ بلڈنگ توڑ کر لے گئے, باپ آپ نے نکال لیا, زمین کو برابر کیا, لیکن پھر بھی زمین کی قیمت گھٹ گئی, تو اب اس نقصان کو بھی آپ کو پورا کرنا ہے. مثلا پہلے اس زمین کی قیمت 50,000 تھی, مگر آپ نے بلڈنگ لگا دی, باپ لگا دیا, زمین خراب ہو گئی, آپ نے اپنی حد تک اس زمین کو صحیح کر دیا, لیکن پھر بھی اب اس کی قیمت گھٹ کر بازار میں 45,000 ہو چکی, تو یہ 5,000 بھی آپ کو اپنی جیب سے دینا ہے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ مالک راضی نہ ہو تو اس چیز کو نکالنا ختم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری, مزدوری نہیں لے سکتے اور زمین کو صحیح کرنا یہ آپ کی ذمہ داری, اور پرانی اور اب کی قیمت میں اگر کوئی فرق آ گیا ہے, اب قیمت گھٹ گئی ہے تو وہ پیسے بھی ادا کرنا آپ کی جیب سے, یہ آپ کی ذمہ داری. یہ ہو گیا رقص کا ایک اور مسئلہ, یہ بڑے
دلچسپ.
اتنے عرصے کا کرایہ بھی دینا پڑے گا ساتھ ساتھ. اب وقت کے اندر دو تین بڑے اہم مسئلے ہیں, وقت پورا ہو رہا ہے لیکن ہم صرف تھوڑا وقت آج دینا چاہتے ہیں تاکہ وقت کے مسئلے آج مکمل ہو جائیں, اور اب یہ مسئلے اتنے دلچسپ اور اہم کہ وہ گفتگو کا مزہ بھی غالباً انہیں کے اندر آ جائے گا. ایک دو مسئلے آ سکتا بھی ذرا کچھ مشکل اور پیچیدہ ہیں, وہ ہم واضح کر دیں. ایک انسان نے ایک چیز کو غصب کیا, چوری کیا, چھین کر لے آیا, ہمارے پاس یہ چیز آ گئی, اور اس کے بعد کوئی یہ چیز ہم سے بھی چھین کے لے گئی, ہم نے ایک زمین پہ قبضہ کیا, اور پھر حکومت آئی اس نے ہم سے بھی چھین چھین کر لے گیا ہے اس کے پاس بھی جا کر مطالبہ کر سکتا ہے, اور وہ تیسرا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھیا میں جس سے لیا ہے وہ مانگے تو دوں گا, تم کون ہوتے ہو مانگنے والے, نہیں, تیسرا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا اگر اس کو معلوم ہے. تو جس مالک کی چیز کوئی چھین کر لے گیا ہے اور وہاں سے کسی اور نے اسے چھینا, وہاں سے کسی اور نے چھینا, تو مالک کو یہ اختیار ہے کہ ان میں سے جس سے چاہے اپنا مطالبہ کر سکتا ہے, اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس کیوں آئے, جس نے تمہیں نقصان پہنچایا اس کے پاس کیا, یہ کہنا جائز نہیں. اور مالک یہ بھی کر سکتا کہ فرض کیجئے ہم نے بھی چھینا, ہم سے کسی اور نے چھینا, تو آ کر ہم سے کہے کہ آدھے پیسے تم دو اور اس سے کہے کہ آدھے پیسے تم دو, تو مالک کو تو پورا اختیار, جتنے بھی غاصب موجود ہیں ہر ایک سے اپنی چیز کو واپس مانگ سکتا ہے, لے سکتا ہے. اور اگر ہم نے ایک چیز چھین اور ہم سے کوئی اور چھینتا لے لے, مالک آیا جس نے ہم سے کہا کہ آپ دیجیے, میں اس کو نہیں جانتا, تو اس صورت میں ہم نے مالک کو دے دیا اور ہمیں شرن یہ حق مل گیا, اگرچہ ہم بھی چور تھے, ہم بھی ظالم تھے, لیکن شرن ہمیں حق مل گیا کہ ہم اپنے آگے والے سے کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ پیسہ مجھے واپس کرو, یہ چیز واپس کرو, کیونکہ مالک اس سے لے گیا ہے. وہ تیسرا نہیں کہہ سکتا کہ چوری کی چیز اس کا بدلہ میں کیوں, نہیں, ہمیں شرن یہ حق کہ اگر مالک ہم سے لے گیا ہے تو ہم اپنے آگے والے سے لے گئے. لیکن اگر مالک آ کر اس تیسرے آدمی سے لے گیا ہے تو وہ تیسرا آدمی ہمارے پاس نہیں آ سکتا کہ وہ سنا تو میری چیز لے کر گیا ہے تو مجھے واپس کرو. تو بیچ کے غاصب سے اگر مالک لے تو بیچ والے کو اختیار ہے کہ اپنے بعد والے سے مانگے, لیکن اگر بعد والے سے مالک لے گیا تو وہ اپنے پہلے والے سے اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہوگا. اب آخر کے دو بڑے اہم مسئلے ہیں, اور اس کے بعد جو مسئلے شروع ہوں وہ در حقیقت تقریر ہی کے قائم مقام بن جائیں گے, اور وہ مسئلہ یہی ہے کہ جیسا آج کل بڑا شور مچایا جاتا کہ بھائی امام حسن معاویہ سے لیا کرتے تھے پیسے, امیر المومنین اگر اتنے ہی خلاف تھے تو انہوں نے شہربانوں کو کیوں امام حسین کی زوجیت میں دیا, شہربانوں تو فلاں خلیفہ نے ان کو قمیض بنا کر لایا تھا. اس قسم کے بہت سے اعتراضات ہیں, وہ اب حل ہو جائیں, لیکن پہلے دو مسئلے اور سن لیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی چیز لائف دیکھنے کے, کاروبار کا یہ خالصتاً مسئلہ ہے اور کاروباری حضرات اس کو سمجھ سکتے ہیں, ایک چیز ہم لائے دیکھنے کے لیے کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، پسند آ گئی تو خرید لیں گے، پسند نہیں آئی تو واپس کر دیں گے، اور پھر آ کر ہمارے پاس وہ چیز ضائع ہو گئی تو اب ہمیں اس چیز کا بھی تاوان دینا پڑے گا. امانت میں یہ مسئلہ نہیں، ایک مسئلہ ہے امانت ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہو، آپ نے اگر ہم سے کہا کہ یہ زیور، یہ پیسہ، یہ چیزیں آپ رکھ لیجیے امانت کے طور پر، پھر اگر ہماری کوتاہی سے وہ چیز غائب ہو گئی تو ہمیں دینا، اور اگر ہم نے اپنی حد تک پوری حفاظت پھر بھی اس چیز کو نقصان پہنچ گئے، اب ہم نے تجوری ولیری میں تالے میں بند کیا اور پھر بھی چور آیا اور چورا کے لے گیا، تو اس صورت میں ہمیں کوئی چیز واپس نہیں کرنا ہے مال. امانت کے اندر مسئلہ یہ کہ اگر امانت رکھنے والا اپنی حد تک پوری کوشش کرے حفاظت اور پھر بھی وہ چیز ضائع ہو جائے تو اسے کوئی بدلہ نہیں دینا ہے. لیکن کاروبار میں اگر آپ کسی سے لے کر آئے کہ یہ چیز بیچتا ہوں، پسند آ گئی، گھر والوں کو پسند آئی، خرید لوں گا ورنہ واپس کروں گا، اور پھر وہ ضائع ہو گئی تو پھر آپ کو اس کا پورا پورا مداوع کرنا ہے، اس کی قیمت ادا کرنا ہے. اور ایک اور آخری مسئلہ سن لیجیے، اس کے بعد کے کچھ چار یا پانچ مسئلے ہیں جو بڑے دلچسپ موضوع پر ہیں، بس یہ آج غصب کے سلسلے کا مشکل مسائل میں سے یہ آخری مسئلہ ہے. غلط طریقے سے کوئی آدمی کاروبار کرے، حرام طریقے سے کوئی آدمی کاروبار کرے اور پتا چلے کہ یہ معاملہ غلط، یہ چیز حرام، یہ چیز غلط، تو اب غلط کاروبار کے نتیجے میں جو چیز ہمارے پاس آئی، یا ہم اس کے مالک بن سکتے ہیں یا دکاندار کو واپس کرنا واجب ہے. اب ہم اس کی مثال دیتے ہیں، ہم نے بھیجا کسی کے ہاتھ میں ایسا دودھ جس میں پانی ملا تھا، پانی ملا ہوا دودھ، ملاوٹ کی خرید و فروخت، حرام غلط، لیکن ہم نے ملاوٹ والی چیز اس کو بیچ دی. بعد میں پتا چلا یا پہلے ہی سے پتا تھا کہ یہ ہم نے غلط کاروبار کیا ہے، غلط، تو اب وہ جو چیز لے کر گیا ہے آدمی ملاوٹ والا دودھ، کیا وہ اس کے لیے استعمال کرنا جائز؟ جبکہ وہ حرام طریقے سے، یعنی ملاوٹ والی چیز کی خرید و فروخت حرام، لیکن ہم نے بیچ دیا. تو اب دو مسئلے ہیں، ہمارے پاس پیسے آئے، اس کے پاس دودھ گئے، تو حرام چیز اس نے خریدی، حرام چیز خریدی، یعنی کاروبار غلط، غلط کاروبار سے اس نے چیز خریدی، تو کیا وہ اس چیز کا مالک ہو گیا ہے؟ اسے اختیار ہے اس دودھ کو استعمال کرنے، اور ہمیں اختیار ہے اس پیسے کو استعمال کرنے. اس سے زیادہ واضح مثال دیتی، شریعت میں سود حرام ہے، سود جائز نہیں، لیکن ہم نے سود کے ذریعے سے ایک چیز فروخت کی، ہمارے پاس پیسے آئے، اس کے پاس چیز آئے، تو ہم نے گناہ تو کیا سود کا، لیکن وہ جو چیز اس مالک کے پاس گئی ہے وہ اسے استعمال کر سکتا ہے یا استعمال نہیں کر سکتا ہے. یا ایک اور مسئلہ کہ جو چیز بھی فروخت کی جائے، بیچنے والے کو اس کی پوری حالت بتا دی جائے کہ بھائی یہ دیکھو ایسی چیز ہے، دیکھ کر خریدو. مثلا ہم یہ مکان بیچ رہے ہیں، ہم نے مالک، بیچنے والے کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ کیا کنڈیشن ہے، کتنے کمرے ہیں، کیا، بس ہم نے کہا بڑا اچھا مکان ہے، آپ کو بہت بہتر ہوگا، سوٹ کرے گا، اور اس نے خریدا. اب وہ آیا تو اس کو پتا چلا کہ وہ مجھے دھوکہ دیا گیا، غلط مکان میرے حوالے کر دیا گیا، تو کیا اب وہ اس مکان میں رہ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ مکان اس کا بنا یا نہیں بنا؟ اس کو دھوکہ ہوا، اسے افسوس ہوا کہ میں نے کیوں اس طریقے سے یہ مکان لے لیا. تو یہ دھوکہ تو ہوا، لیکن اب دھوکہ ہونے کے بعد یہ چیز وہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کا مسئلہ یہ کہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ دونوں راضی ہیں اس معاملے پر بھی، دھوکہ ہونے کے باوجود یہ آدمی اس مکان میں رہنے پر راضی، اس کو کوئی اعتراض نہیں، افسوس ضرور ہے مگر اب رہے گا، یا دھوکہ ہونے کے باوجود وہ آدمی پانی ملا ہوا دودھ استعمال کرنا چاہتا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں، تو اس صورت میں وہ مالک، دکاندار وہ پیسے استعمال کر سکتا ہے اور مالک یہ چیز استعمال کر سکتا ہے. اور اگر پتا نہ چلے کہ جو ہم نے اس کو دھوکہ دے دیا تو اب وہ راضی ہوگا یا راضی نہیں، اس صورت میں اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ بالکل اس کی باتیں مثال دیں جو ہمارے خیال میں بات ہے، بس یہ آخری مسئلہ ہے آج کا. اور وہ یہ کہ آپ فرض کیجیے یہ لاٹری جوا کھیلا جاتا ہے، جس کے اندر پیسے لگا ہے اور ایک کا انعام نکل آیا اور باقی سب جو تھے ان کا انعام نہیں ہوا، یہ حرام کام ہے، پہلے حرام، لیکن جس کے ہاتھ میں وہ پیسے آ گئے، اب وہ اس پیسے کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس نے حرام تو کیا، اس نے گناہ کیا، لیکن پیسے کا کیا؟ دریا میں پھینک دے، آگ لگا دے، یا اس کا وہ مالک. تو اگر یہ معلوم کہ جتنے لوگوں نے پیسہ لگایا تھا وہ اس پر راضی کہ حرام طریقے سے صحیح جس کے نام نکل آیا انعام وہ اس پیسے کو لے سکتا ہے رکھ سکتا ہے, وہ فعل حرام تو ہوا لیکن جس کا انعام نکلا وہ اس پیسے کا مالک بن جائے. یا جیسے بینک سے آپ نے سود لیا اور پتا چلا کہ سود کا کاروبار سود کا قرضہ حرام, تو یہ آپ نے گناہ کیا لیکن جو پیسہ لے کے آئے پیسے کو استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے. تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حرام ہونے کے باوجود بینک اس پر راضی ہے کہ ہم اس پیسے کو استعمال کریں تو ہمیں اس کے استعمال کا حق مل جائے, اور اگر یہ پتا نہ چلے کہ دوسرے لوگ راضی ہیں یا راضی نہیں, انعام تو نکل آیا جوئے میں لاٹری میں لیکن یہ پتا نہیں کہ جنہوں نے پیسہ لگایا وہ اس پر راضی ہے کہ میں اس کو استعمال کروں یا راضی نہیں, اس صورت میں آپ اس پیسے کے غاصب سمجھے جائیں, یہ مالک کو پلٹانا واجب ہے جتنے لوگوں نے ٹکٹ خریدا, اور اگر نہیں کر سکے تو حاکم شرع کے پاس جائیں. بہرحال اگر یہ پیسہ آپ کے پاس ضائع ہو گیا تو آپ اس کے ذمہ دار بن جائیں, اور اگر یقین ہو جائے کہ نہیں یہ حرام تو ہے مگر سارے جوا کھیلنے والے راضی ضرور ہو جائیں, اس صورت میں اس پیسے کو آپ استعمال کریں. یہ ہو گئے وہ مسائل ختم کہ جو وقت کے اہم ترین مسائل تھے. اب تین چار مسئلے وہ ہیں کہ جو دلچسپ مسئلے ہیں یہ آپ کے کام آنے والے ہیں, چنانچہ ہم تھوڑا وقت آج مسائل کو زیادہ دے رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جیسا میلان کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آج کی آخری کلاس, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسئلہ مکمل طور پر ہم بیان کریں. اب دیکھیں یہ کچھ اہم مسئلے ہیں آج کے پیش آ جانے والے مسئلے. اگر اب تک تو یہ مسئلہ تھا کہ غصب جب کیا گیا اور غصب کرنے والے گناہگار واپس کرنا چاہ رہا ہے چیز کو تو اس کا کیا ہوگا, لیکن اگر وہ شخص وہ گناہگار وہ واپس نہیں کرنا چاہتا, اسے کوئی خوف خدا نہیں, تو یہ مالک پہ جا رہا اپنی چیز کیسے لے, اس کے بعد شریعت نے کیا طریقہ رکھا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں حاکم جور کے پاس ظالم حاکم کے پاس جانا حرام ہے, یعنی کورٹ سے رجوع کرنا, پولیس سے رجوع کرنا, حکومت سے رجوع کرنا حرام ہے. لیکن اگر کسی کی چیز چھین لی جائے تو شریعت اسے یہ حق دیتی ہے کہ وہ اگر ظالم حکومت کے ذریعے بھی اپنی چیز نکلوا سکتا ہے تو اس وقت اسے اجازت ہے کہ ظالم حاکم سے رجوع کر کے اپنی چیز واپس لے, یعنی پھر وہ پاکستانی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے, ورنہ اصل میں تو عدالت صرف مستحق کا کام, غیر مستحق کی عدالت ہمارے نزدیک غلط ہے, حرام ہے, باطل, اور اس عدالت پر کیا جانے والا فیصلہ بھی ہم اس کو نہیں مان سکتے. لیکن اگر کسی کی چیز چھن گئی اور حاکم شرع کے ذریعے وہ اپنی چیز واپس نہیں لے سکتا تو اسے یہ اجازت ہے کہ وہ ظالم عدالت یعنی موجودہ کورٹ یا پولیس کے ذریعے سے اپنی چیز کو واپس مان سکتا ہے. البتہ اس سلسلے میں جو خرچہ ہوگا وہ خرچہ وہ غاصب سے نہیں لے سکتا ہے, ظالم سے. ایک آدمی نے ہمارا مکان چھینا, ہم عدالت میں جا کر اپنا مکان اس سے واپس لیتے ہیں, یہ تو جائز, لیکن اگر مکان واپس لینے میں ہمارا ہزار دو ہزار وکیل کا, کورٹ فیس, اسٹیمپ وغیرہ کا خرچہ ہے تو یہ ہم اس سے نہیں لے سکتے جس نے یہ مکان ہم سے چھینا. تو چیز واپس لے سکتے ہیں ظالم عدالت سے لیکن اس میں خرچہ جو کیا ہے وہ آپ نہیں لے سکتے واپس. اور اسی کے اندر علماء قرضے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور وہ شخص دبا کے بیٹھ گیا واپس نہیں کر سکتا تو واپس نہیں کر رہا, اگر نہیں کر سکتا ہے مجبور ہے تو بالکل معاف, واپس کر سکتا ہے مگر نہیں کر رہا تو آپ کو شریعت یہ اختیار دے گی کہ جس طریقے سے ممکن آپ اس سے قرضہ لا سکتے ہیں, پولیس سے, عدالت سے, حکومت سے ڈرا کر, دھمکا کر آپ اپنا پیسہ لا سکتے ہیں, لیکن پھر یہ مسئلہ ہے کہ اس سلسلے میں جو خرچہ ہوگا وہ آپ اس آدمی سے نہیں لے سکتے, بس اپنا قرضہ لے آئیے لیکن کیا جانے والا خرچہ جو ہے وہ آپ نہیں لے سکتے. لیکن اگر قرضہ دیتے وقت آپ یہ شرط رکھ دیں کہ دیکھو تم پیسے لے جا رہے ہو, اگر تم نے واپس نہیں کیے تو میں کورٹ کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے پیسے لوں گا اور خرچہ تمہارے اوپر ہوگا, یہ شرط آپ رکھ دیں تو اس صورت میں پھر آپ خرچہ بھی لے سکتے ہیں, اور اگر قرض دیتے وقت یہ شرط نہ رکھیں تو اپنا قرضہ لا سکتے ہیں لیکن اس صورت میں جو قرض آپ نے کیا ہے وہ آپ اس پہ نہیں دے سکتے. دو مسئلے ہیں. اب آئیے ایک اہم مسئلہ, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی ایک چیز چھین کر لے گیا اور آپ کے پاس اس کی کوئی دوسری چیز آ جائے, اسی آدمی کی کوئی دوسری چیز آ جائے, اسے شریعت میں کہتے ہیں تقاص مقاصہ, اسی کی دوسری چیز آپ کے پاس آ جائے جس نے آپ کو نقصان پہنچایا, تو شرعاً آپ کو یہ اختیار کہ آپ اس دوسری چیز میں سے اپنا حصہ کاٹ لیں, بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں حاکم شرع سے پوچھنا پڑے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب حاکم شرع آپ کی مدد نہ کر سکے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایران، وہاں پر اگر ایک آدمی نے ہماری چیز غصب کی اور ہمارے پاس اس کی دوسری چیز آ جائے تو ہم اس میں سے اپنا حصہ نہیں لے سکتے، بلکہ حاکم شرع سے عدالت میں مقدمہ دائر کریں، حاکم شرع ہمیں دلوائے، اگر وہ معذوری ظاہر کرے تب ہمیں یہ اختیار ہے. لیکن آپ آج کوئی کہتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ حاکم شرع کے پاس جا بھی سکتے تب بھی آپ کے لیے جانا ضروری نہیں، بلکہ آپ خود سے اس کی مالک کی چیز میں سے اپنا حق نکال سکتے ہیں. فرض کیجئے اچھا، اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ جیسی چیز اس نے آپ کی چھینی وہی آپ کے پاس آئے، مثلاً وہ آپ کے 100 روپے لے گئے، آپ اس کے 100 روپے آپ کے پاس کسی طریقے سے پہنچ گئے، فرض کیجئے کہ آپ اس کی تنخواہ آپ کے پاس پہنچی، بینک کا حساب آپ کے پاس پہنچے، کسی ذریعے سے آپ کے پاس اس کے 100 روپے آ گئے، تو اب آپ اپنے 100 روپے میں سے اس کو سمجھ کر وہ 100 روپے اس مالک کے رکھ سکتے ہیں اپنی جیب میں. شرن کوئی گناہ نہیں، نہ مجتہد سے پوچھنا ضروری ہے اور نہ مجتہد کے پاس جانا ضروری ہے. فرض کیجئے کہ مجتہد کی عدالت چل بھی رہی ہے، آپ مجتہد کی عدالت میں مقدمہ دائر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ اپنا پیسہ کاٹ سکتے ہیں. اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہی چیز آئے، مثلاً اس نے 100 روپے لی اور اس کے 100 روپے آپ کے پاس کسی طریقے سے پہنچنے والے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، اور 100 روپے نہیں پہنچنے والے، 100 روپے کی قیمت کی ایک چیز اس کی مل گئی، مثلاً آپ کو اس کا ایک کپڑا مل گیا جو 100 روپے کا بازار میں ہے، اس نے آپ کے 100 روپے لیے، آپ اس کا یہ کپڑا رکھ سکتے ہیں اور اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا بیچ کر اپنے پیسے کھڑے کر سکتے ہیں. بلکہ یہاں تک مسئلہ کہ اس کی کوئی امانت آپ کے پاس رکھی یا کسی دوسرے کے پاس رکھی، آپ کے پاس اس نے امانت رکھوائی تھی، اس کا زیور رکھا ہوا ہے اور وہ آپ سے یعنی گر بھی نہیں بلکہ اس کی امانت آپ کے پاس آ گئی اور اس نے آپ کو 200 کا نقصان پہنچا دیا، تو اب آپ اس کی امانت میں سے اپنے 200 کاٹ کر جیب میں ڈال سکتے ہیں، یا اس کی تنخواہ والا جیسے اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے تنخواہ گزر رہی ہے، وہ اپنے پیسے پہلے سے اس میں کاٹ لیں اور کٹے ہوئے پیسے اس کے ہاتھ میں واپس کریں، تو چاہے وہ کتنا ہی ناراض ہو شرن آپ بالکل حق بجا لیں گے، چوری کر کے لے سکتے ہیں. اس کی امانت کسی اور کے پاس ہے، آپ دوسرے آدمی کے پاس بھی جا کر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے میرا حق دے دو، اور دوسرے آدمی کے لیے ثابت ہو جائے تو واجب ہے کہ وہ اس میں سے اس مالک کے جس جو حاصل اس کی امانت میں سے حق کاٹ کر آپ کا حق آپ کے حوالے کر دیں. البتہ اگر اس نے آپ کو جو نقصان پہنچایا ہے، جو چیز اس کی قیمت کم ہے اور جو چیز اس کی آپ کے پاس پہنچی ہے اس دوسری چیز کی قیمت کیا جائے، مطلب اس نے آپ کو 10 روپے کا نقصان پہنچایا اور اس کا ایک کیسے ریکارڈر آپ کے پاس پہنچ گیا جو اس کے مقابلے میں کافی مہنگا ہے، پر چیز 1000 کا ہے، اور اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے 10 روپے، تو آپ احتیاط واجب یہ ہے کہ مجتہد سے اجازت لیں اور پھر اس ریکارڈر کو بھیجیں، اس کے جتنا 10 روپے کا اس نے نقصان پہنچایا وہ اپنی جیب میں رکھے اور 990 روپے اس کو واپس کر دیں، بغیر صرف اس صورت میں کہ جب آپ کو جو اس نے نقصان پہنچایا ہے وہ چھوٹا اور جو چیز آپ کے ہاتھ میں آئی ہے اس کی قیمت زیادہ، تب اس صورت میں یہ واجب ہے کہ حاکم شرع سے پہلے پوچھیں، پھر وہ چیز فروخت کر کے اپنا حصہ لے کر باقی پیسے پلٹا دیں. لیکن اگر جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے اتنے کی ایک چیز آپ کے پاس، یا فرض کیجیے اس نے 100 کا نقصان پہنچایا اور آپ کے پاس 1000 روپے پہنچے، تو اب کیونکہ روپے میں سے تو آپ اپنا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، تو اس میں بھی حاکم شرع سے پوچھنے کی ضرورت ہے، لیکن جب چیز بیچنے کی بات آئے گی اس میں حاکم شرع سے پوچھنا پڑے گا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس کی چیز چھینی گئی شرن اسے اختیار کہ اپنے ظالم سے اپنے غاصب سے جس طریقے سے چاہے اپنا حق وصول کر لے، یہ شرن اس کے لیے جائز. چنانچہ اگر خلافت چھینی ہے، مال غنیمت امام صاحب کا غیروں نے چھینا، تو امام کو حق حاصل کہ اس میں سے جتنا وہ لے سکتے ہیں اپنا حق لے لیں، اور یہ شرط نہ صرف یہ کہ ان کے لیے جائز ہے بلکہ ہم سب کے لیے بھی امام نے اس کی اجازت دی. اور اس کا آج کی گفتگو کا بالکل آخری مسئلہ، اور وہ آخری مسئلہ یہ کہ اگر آپ کسی شخص کو، یہ تو ہو گیا غصب کسی چیز، اور ایک ہوتا ہے غصب فی العمل، آپ کسی کو کام کرنے سے روکتے، مثلاً آپ پہنچ گئے دوست کے گھر، اس کو ڈیوٹی پر جانا ہے، آپ نے اس کو زبردستی بٹھا دیا کہ آج تم میرے ساتھ بیٹھو، آج تم چھٹی کرو، آج تم میرے ساتھ وقت گزارو، وہ راضی ہو جائے تو دوسری بات، لیکن وہ راضی نہیں، آپ نے زبردستی اس کو پکڑ لی، جب کوئی شخص بھی کوئی بھی کام کر رہا ہوں, کاروباری آدمی آپ پہنچ گئے دکان پر, آپ نے اس کو روک دیا کہ دو گھنٹے تک کچھ نہ کرو, میرے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرو زبردستی, ایک مزدور مزدوری کر رہے ہیں آپ اس کو کام سے روک. تو اگر کوئی شخص کسی سے معاہدے کے تحت کام کر رہا, مثلا اس کا یہ معاہدہ تھا, جیسے عام طور پر مزدور ہوتے ہیں, دن بھر محنت کروں گا اور یا 25 روپے شام کو میری دہاڑی ملے گی, یا درزی اس کو کپڑا سینا ہے اس کے اس نے پیسے دیے, آپ سے اس کو بٹھا دیا اور اس کا کام نہیں کرنے کی, چنانچہ اس کو نقصان ہے, اس صورت میں آپ کے لیے واجب ہے کہ جتنا اس کو نقصان پہنچا ہے وہ آپ ادا کریں, آپ اپنی جیب سے اس کو دیں. یا اس سے زیادہ واضح مسئلہ ہے, ایک آدمی خود آپ کے لیے کام کر رہا ہے اور آپ نے اس کو کام سے روک دیا, تو اس صورت میں شرن آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کی پوری اجرت اس کو شام کو ادا کریں. مزدور آیا کام کرنے کے لیے, 25 روپے پر طے کیا, 50 روپے طے کیا, آپ اس کو بٹھا کر باتیں کرنے لگے, آپ نے اس کو کام سے روکا, سب پہ شرط یہ ہے کہ وہ راضی نہ ہو, اگر وہ راضی ہو گیا تو بات نہیں پڑے, وہ راضی نہیں تھا آپ نے بٹھا کر بات چیت شروع کر, شام کو چلنے لگا آپ نے کہا کیسے پیسے تم نے کوئی کام تو کیا نہیں ہے, جن پر بات چیت میں گزارا حرام, آپ کے لیے واجب ہے کہ کیونکہ آپ اس کو روک رہے ہیں کام سے, وہ تو کرنے کو تیار, تو آپ اس کی اجرت دے. لیکن اسی طرح کوئی آدمی ملازم ہے کسی ادارے میں, اس کی آپ نے چھٹی کروا, تو اگر چھٹی کی وجہ سے اس کی تنخواہ کٹی, وہ تنخواہ دینا آپ کے اوپر واجب, بشرط یہ کہ وہ راضی نہ ہو, اور اگر نہیں وہ ایسا کام کر رہا ہے جس کی کوئی اجرت نہیں, کتاب پڑھ رہا تھا آپ پہنچے کتاب چھینے کا آپ کہ چلو گھومنے پھرنے چلے, خط لکھ رہا تھا کچھ لکھ رہا تھا آپ نے اس کو روکا, اسٹڈی کر رہا تھا اسکول کالج کی آپ نے اس کو منع کی, تو یہ حرام تو ہے لیکن اس سے آپ کو کچھ اجرت نہیں دینا, آپ واجب نہیں دے رہے, اور اگر وہ رکنے کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہوا پیسے کا تو یہ ادائیگی آپ کو کرنا پڑ سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی سارے کے سارے مسئلے مکمل ہو گئے, اور آخر کے مسئلے وہ جو آج کے دور میں ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے, کہ جب ہر آدمی مومن کو دباتا ہے آپ نیکی پر عمل کرنے جائیں تو نقصان اٹھاتے ہیں, یہ مسئلے آپ کے بڑے فائدے مند ثابت ہوں گے کہ اگر ایک ہاتھ سے آپ نقصان اٹھائیں تو دوسرے ہاتھ سے آپ کو بھی یہ حق ہے کہ اپنے نقصان کے برابر اس سے وصول کر لیں بغیر کسی کی ادا کر. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ مسئلہ ہے صرف انفرادی انڈیویجل کا, مجبور مالک کے اندر یہ اختیار آپ کو نہیں, چنانچہ اگر حکومت نے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو آپ اس کے بدلے میں حکومت کا کچھ پیسہ لا کر اس کو برابر نہیں کر سکتے, کہ مثلا حکومت نے آپ سے انکم ٹیکس لیا آپ اس سے نہیں بچ سکے, آپ نے کہا کہ میں بجلی مفت چلاؤں, آپ نے کہا کہ میں بسوں میں سفر کروں گا, آپ نے کہا کہ میں حکومت کی اسٹیشنری اٹھا کر لے آؤں گا تاکہ جتنا ادھر ٹیکس گیا ہے اتنے پیسے مجھے مل جائے, یہ جائز نہیں, اس لیے کہ حکومت کسی پردے واحد کا نام نہیں, وہ مجھول مالک, اس کا کوئی مالک نہیں ہے, وہ اگر کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کو آپ حکومت کے دوسرے ذریعے سے پورا نہیں کر سکتے, بالفاظ دیگر حکومت کیونکہ ہاتھ میں شرع کی ہے اس لیے اس میں یہ مسئلہ نہیں چلے. ہاں انفرادی طور پر آپ کسی ادارے نے کسی پارٹی نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا, کسی ہاتھ نے نقصان پہنچایا, گھر والوں نے نقصان پہنچایا, باپ نے بیٹے کو یا بیٹے نے باپ کو نقصان پہنچایا, دوسرے طریقے سے اسے بتائے بغیر اسے چھپا کر بھی آپ اپنا نقصان پورا کر سکتے ہیں, اور بعض حالتوں میں علماء نے اس مقام پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی کہ آپ اپنا نقصان کسی طریقے سے پورا کر سکتے ہیں اتنے پیسوں کا. یہ مسئلہ بہت اہمیت سے یاد کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کی شریعت کس طرح ہر دور اور ہر زمانے میں قابل عمل ہے. درود بھیجے محمد علیہ وسلم. بڑا افسوس تو ہے اس بات کا کہ 51 منٹ گزر چکے ہیں صرف مسئلے مسائل کی گفتگو میں, اور اب 8 یا 9 منٹ کے اندر آپ کے سامنے کیا بیان کیا جائے, کس چیز کو واضح کیا جائے, کس طرح اپنے موضوع کو آگے بڑھایا جائے. البتہ ہم گفتگو شروع کیے دیتے ہیں ایک موضوع پر, اور انشاءاللہ زیادہ توقع اسی کی ہے کہ آئندہ جمعہ کو ہمارا سلسلہ کلام آگے بڑھے گا, تو اسی موضوع کو ہم آگے لے جا کر پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اس مقام سے جہاں ہم نے گزشتہ تقریر میں چھوڑا تھا, یعنی حقیقی رسول, حقیقی خدا اور حقیقی امام کہتے ہیں, یہ ہمارا نامکمل موضوع ہے. آج پچھلے جمعے کو تو یوم آزادی کی مناسبت سے پیغام آپ کو دیا گیا تھا, یہ موضوع زیر بحث میں آ گیا, آج 8 منٹ میں اس موضوع کو زیر بحث لانا ہے بھی غلط, اس کو ہم آئندہ تقریب میں مکمل کریں. تو آج اسی موضوع کی مناسبت سے ایک چھوٹی سی بات بیان کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں. قرآن کریم کا یہ فیصلہ واضح طور پر قرآن اس چیز کو بتا رہا کہ کفار مکہ کسی کو خدا کے وجود میں کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک کا اس پر اتفاق تھا کہ خدا موجود ہے، اور عقیدہ توحید بھی ہر ایک کے پاس تھا، یعنی یہ بھی نہیں کہ وہ خالصتاً مشرک، مشرک ضرور بت پرست ضرور تھی، لیکن توحید کا عقیدہ ان کے دلوں میں چنا تھی، انہوں نے اپنے تمام دیوتاؤں کے اوپر ایک دیوتا ایک بت کو مقرر کیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ سب سے بڑا، یہ تمام خداؤں کا خدا تھا، یہ تمام خداؤں سے بڑا، یہ ان تمام خداؤں کی نگرانی کرتا ہے، تو شرک ضرور ہے کہ ہر کام کے لیے الگ بت بنایا، لیکن آخر میں ان کے دلوں میں بھی توحید کا عقیدہ موجود ہے، مانتے سمجھتے جانتے، اور ابو جہل کا یہ کہنا کہ اے محمد جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہم اسے قبول کرنے کو بالکل تیار ہیں، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ تم سچی ہو، اس لیے کہ آج تک ہم نے تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تاریخ کے مشہور واقعات کہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنت ابن شریح، یہ تین کفار مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے، اور یہ تین پیغام رسالت سے اتنے متاثر کہ راتوں کی تاریکی میں آ کر پیغمبر کے گھر کے چاروں طرف چھپ کے کھڑے ہوتے تھے، ابن حشام کی روایت کہ راتوں کی تاریکی میں یہ تینوں جو قریش مکہ کے سردار تھے یہ مکان کے چاروں طرف کھڑے ہوا کرتے اور رات بھر پیغمبر اسلام جو تلاوت قرآن کیا کرتے تھے اسے کان لگا کے سنا کرتے تھے، اور اس میں اتنے بدہوش ہو جاتے کہ جب گھر سے چلتے اکیلے کسی کو بتائے بغیر تو ہر ایک دل میں تہیا کرتا کہ رات کی تاریکی میں جا رہا ہوں اور تھوڑی دیر یہ کلام سن کر تاریکی میں واپس آ جاؤں گا تاکہ کوئی مجھے دیکھنے نہ پائے، لیکن جب وہاں پہنچتے اور پیغمبر کی آواز کانوں میں پہنچتی تو اتنے بدہوش ہو جاتے کہ پوری رات گزر جاتی تھی پتہ تک نہیں چلتا، یہاں تک کہ صبح و سویرے جب پیغمبر تلاوت کے سلسلے کو ختم کرتے تب ہوش آتا اور واپس پلٹتے تھے، چنانچہ یہ واقعہ کہ پہلے دن تینوں الگ الگ گئے اور جب دوپہر کا وقت آیا، صبح کا وقت آیا، روشنی پھیلی، تینوں واپس آئے اور ایک دوسرے کو دیکھا تو تینوں گھبرا اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم یہاں پر کیسے، تو تینوں کا ایک دوسرے سے جواب یہی تھا کہ خدا کی قسم یہ محمد جو کچھ لے کے آیا اس میں بالکل سچا لگ رہا، خود بہت ہمارا دل کھنچ رہا، لیکن ہم آئندہ نہیں آئیں گے، کوئی ہمیں دیکھ لے تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم اس پر ایمان نہیں آئیں، مگر اگلی رات آ پھر دل خود بہت کھنچنے لگا کہ چلو اور چل کے وہ کلام سنو، اور اگلی رات یہ ارادہ کہ رات کی تاریکی ختم ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جائیں، مگر تلاوت سنتے سنتے ایسے بدہوش ہو گئے کہ پتہ تک نہ چل سکا کہ کب رات گئی اور صبح آئی، پھر ملے پھر ایک دوسرے سے کہا کہ یہ کیا بات، اس طرح تو سارا مکہ مسلمان ہو جائے گا، آئندہ نہیں آنا، مسلسل تین راتوں تک یہی ہوتا رہا، اور اس کے بعد آ کے جب چوتھی صبح کو آئے تو یہ عہد کیا، یہ تہیا کیا کہ اب تینوں رات کو اکیلے نہیں رہیں گے، ایک ساتھ رہا کریں گے تاکہ اکیلے میں کسی کا دل اس طرح کھینچے نہیں اور جو بھی جانے کی کوشش کرے دوسرا بازو سے پکڑ کے اسے روک دے، اور انہی تین میں سے اخنف نے جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل سے پوچھا کہ اے ابو جہل کیا تو محمد سے لڑنے آیا تو سچے دل سے لڑنے آیا، تو اسے جھوٹا سمجھ کے لڑنے آیا، تو کہا کہ نہیں خدا کی قسم جو کچھ محمد نے کہا میں پہلے دن سے اس کی صداقت پہ ایمان لے آیا، اس نے حشام کی سیرت میں جملہ موجود، میں پہلے دن سے اس پر ایمان لے آیا، لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم کیسے برداشت کریں کہ بنی ہاشم نے کعبے کی نگرانی کا عہدہ سنبھالا ہم کو خاموش ہونا پڑا، بنی ہاشم نے شفایت کا حاجیوں کو پانی پلانے کا عہدہ سنبھالا ہمیں خاموش ہونا پڑا، بنی ہاشم نے لیبا کو یعنی جھنڈے کو سنبھالا وہ سب بڑے بڑے عہدے تھے مکے میں سنبھالا ہم کو خاموش رہنا پڑا، بنی ہاشم نے ندوا کو سنبھالا، ندوا وہ جیسے آج کل اسمبلی ہال جس سے پورا عرب کنٹرول ہوتا ہے اس کو سنبھالا ہم خاموش رہے، لیکن بھلا ہم کیسے اس چیز کو برداشت کریں کہ بنی ہاشم نبوت کا دعویٰ کر کے ایک نئے دین کو لا کر ہم کو بالکل ہی فرض کر دیں اور ختم کر دیں، پہلی بات تو یہ ہمیں گوارا نہیں، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ ہم سے آگے نکل گیا، اور پھر وہ جملہ جو قرآن نے 15 مقام پر دوہرایا اور قریش کے سامنے پیغمبر نے جب کوئی چیز پیش کی قریش کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ آپ ایک نیا دین لے کے آئے، ایک نئی بات لے کے آئے، کہ نہ ہم نے اپنے باپ سے یہ سنا نہ اپنے دادا سے یہ سنا، ہمارا دل تمہاری طرف جھک رہا لیکن ہم اپنے باپ اور دادا کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. سورہ انعام اور سورہ آراف کی دو انتہائی اہم آیتیں، اور وقت کیونکہ آج تو نہیں، آئندہ ہم تفصیل سے بتائیں کہ کس طریقے سے آج کا شیعہ ماحول بے عین ہی وہی کام کر رہا ہے جو ابو جہل نے کیے، اور بے عین ہی آج کا شیعہ ماحول انہی عقائد کے تحت واجبات سے منہ موڑ رہا ہے اور حرام کو اپنے اوپر جائز قرار دے رہا ہے جو ابو جہل کی فکر. ابو یہ مت سمجھے کہ آج کے انسان نے بڑی ترقی کی، ابو جہل کا نام ابو الحکم ہے، ابو الحکم ہے، حکمت کا باپ، دانائی کا باپ، عقل مندی کا باپ. مکے میں اس سے بڑھ کر کوئی پڑھا لکھا اور عقل مند نہ تھا، چنانچہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں لیکن بھلا میں اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑوں. اور جب قرآن نے یہاں تک ان سے کہا، سورہ آراف کی چوتھی پانچویں آیت پڑھ لیجئے، ہم عربی سناتے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ترجمے پہ اکتفا کر رہے ہیں، کہ جب قرآن نے ان سے یہ کہا کہ اے قریش مکہ، اور کچھ نہیں تو اتنا تو سمجھو کہ تم جو اس رسم کو انجام دیتے ہو، رسم و رواج پہ حملہ کیا قرآن، تم جو اس رسم کو انجام دیتے ہو تو یہ کس طریقے سے جائز ہو سکتی؟ کون سی رسم؟ عرب میں عام رسم یہ کہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے عرب آتے بالکل لباس اتار، بالکل ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے، اور زیادہ سے زیادہ عورتیں تو چمڑے کی ایک لنگوٹی اپنے جسم کے نچلے حصے پر پہنتی تھی لیکن اوپر کا تمام جسم ان کا بھی اوریاں، اور اس حالت میں وہ خانہ خدا کا طواف کیا کرتے. سورہ آراف میں کہا گیا کہ یہ کیسی کھلی ہوئی بے حیائی کا کام، باپ بیٹا بھائی ماں بہن بیٹی سب پہنچے کہ ہمیں حج کرنا، خانہ خدا کی زیارت کرنا، طواف کرنا، اور وہاں جا کر سب ایک دوسرے کے سامنے لباس اتاریں اور طواف کریں. تو یہ ایسی واضح چیز، ایسی عقلی چیز ہے جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں کہ یہ بالکل غلط. لیکن اب یہ عرب ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس میں بھی شیطان نے ان کے دل میں نیکی کا جذبہ ڈالا، مگر کیسا ان کو بہکایا، یعنی عربوں کی نیکی جس کی وجہ سے وہ لباس اتارا کرتے تھے، مگر شیطان نے انہیں بہکا دیا. وہ نیکی یہ کہ قریش نے یہ عہد کیا کہ ہم خدا کے گھر میں جب آئیں، اور اس مقام پر ہم کہتے ہیں کہ آج کی حالت دیکھ کر یہ خیال ہوتا کہ آج کے شیعہ اور آج کے مسلمان سے اس معاملے میں قریش کے مکہ بہتر ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم خدا کے گھر میں آئیں گے تو اب اگر ہم لباس پہنے تو ہماری زندگیوں میں حرام مال بھی ہے اور حلال مال بھی ہے، ہمارے لباس میں بھی کچھ حرام پیسہ شامل ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زبان سے گناہوں کی معافی کا اقرار کریں کعبے میں آ کر اور حرام لباس جسم پر پہن کے آئیں؟ اس لیے لباس پہنا ہی نہ کرو تاکہ حرام کوئی چیز تمہارے جسم پر نہ رہنے پائے. نیت نے جذبہ صحیح تھا، مگر شیطان نے ایسا بہکایا کہ بجائے اس کے کہ وہ حلال لباس بناتے انہوں نے لباس ہی سے چھٹکارا حاصل کر لیا. لیکن اتنی عظمت کی تابے کی قریش کے دن کہ وہ حرام لباس پہن کر طواف کرنے پر تیار نہ تھے. اور آج کا شیعہ، آج کا مومن، جاننے والے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے حرام دولت ہی سے حج کیا جاتا ہے اور حرام دولت ہی کے بلبوتے پر مکے کے اندر عیش چھوڑائے جاتے ہیں. بہرحال اس سے پتا نظر موضوع کو مکمل کروں کہ جب سورہ آراف نے کہا کہ اے قریش مکہ، یہ کیسا کھلی بھی بے حیائی کا کام تم انجام دیتے ہو، ٹھیک ہے رسول کے باقی احکامات کا نہ مان، مگر یہ حکم کہ لباس پہن کر طواف کرو، اس میں تو اختلاف کی گنجائش نہیں، ہر ایک کی عقل یہ فیصلہ کرے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے محمد، تم کیسی عجیب و غریب بات کہہ رہے ہو، یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے، اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے. جذبہ دیکھ کہ پہلے حرام کریں، وہی جذبہ جو آج ایک شیعہ کہتا کہ میں نے مانا کہ نامحرم کا ہاتھ چومنا حرام ہے، میں نے مانا کہ نامحرم کو ہاتھ لگانا غلط، مگر یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو نسلوں سے ہمارے گھر میں جاری ہے، یعنی بالکل قرآن کا جملہ.